الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات, سورہ حج کی آخری دو آیات, آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے حوالے سے آپ کئی مرتبہ دروس سن چکے ہیں, ان جمعے کی مجالس کے اندر بھی اور ویسے بھی. جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ خود بانی محترم رحمہ اللہ کی زبان سے یہ کافی سن چکے ہوں گے, لیکن بہرحال تذکیر کی ضرورت ہر وقت موجود رہتی ہے. ہم پانچ مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں. یہ تذکیر ہے, یہ یاد دہانی ہے. انسان پر غفلت, نسیان, ذہول, یہ چیزیں طاری ہو جاتی ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے, اپنے عہد کو تازہ کرنے کے لیے, بہرحال وقتاً فوقتاً تذکیر ہوتی رہنی چاہیے. ان دو آیات مبارکہ کے اندر بڑی جامعیت اور حکیمانہ تدریج کے ساتھ اہل ایمان کو عمل کی دعوت دی گئی ہے. وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, وحدہ لا شریک مانتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہیں, اور جن کا یہ عقیدہ ہے, جن کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دن آنے والا ہے, وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے, وہ آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی ماننا نہیں ہے, یہ صرف ان باتوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے. ایک شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا, کیا ان کا عمل ایک جیسا ہوگا؟ ایک شخص جو کہتا ہے کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر, بس یہ دنیا کی زندگی ہے, اسی میں جیتے ہیں, اسی میں مرتے ہیں, اور کوئی قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے, اور ہمیں ہلاک کرتی ہے گردش زمانہ. اور ایک شخص جو یہ مانتا ہے کہ نہیں, ایک دن آنے والا ہے, اس میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا, اور چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی اور بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاحاضر کی جائے گی. تو کیا ان کا عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اسی طرح رسالت کا معاملہ ہے. تو جو اب ایمان لانے والے ہیں, جو مان چکے ہیں, اب ان کے سامنے کچھ تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ آیت نمبر 77 پہلی آیت, ایمان والوں سے خطاب ہے, مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے, ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو اور سجدہ کرو, واعبدوا ربکم, اور اپنے رب کی بندگی کرو, وفعلوا الخیر, اور خیر کے, بھلائی کے کام کرو, لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کے اندر تین عملی تقاضے بیان کیے گئے ہیں، یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو۔ تین تقاضے بیان کر کے کہا گیا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح اگر آخرت کی فلاح حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ رکوع اور سجدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نماز کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ قرآن حکیم میں اکثر ارکان نماز کا ذکر کر کے نماز ہی مراد دی جاتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑے رہا کرو۔ اب کھڑے رہنے سے مراد کیا ہے؟ نماز ہی مراد ہے۔ ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا، اس سے بھی نماز ہی مراد ہے، سجدہ جو ہے وہ نماز کا ہی حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ نماز ہی مراد لی گئی ہے۔ اور پھر نماز سب سے بنیادی تو کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بنی الاسلام علی خمس، پہلی چیز تو وہی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز مراد لے کر گویا کہ تمام ارکان اسلام مراد لے لیے گئے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت کے آخر میں پھر یہ چیز واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا ارکان اسلام ادا کرو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر تم نے قدم رکھنا ہے۔ اگر اسی پر قدم نہیں رکھا تو آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے تو تم جا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت اپنے رب کی۔ یہ جو چیزیں ہیں ارکان اسلام، یہ عبادات ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادات اسی عبادت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ہمارے لیے ممید و معاون ہے۔ نماز کس لیے ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ شروع میں عرض کیا تھا غفلت ہے، ذہول ہے، نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ صبح اٹھے ہو اللہ کو یاد کرو، مسجد میں آؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد دنیا کا کاروبار، اپنی ملازمتوں میں، اپنے کاروباروں میں اور کہیں مشغول ہیں، ظہر کو پھر حاضری دو، اپنے عہد کو تازہ کرو۔ پھر مصروف ہو گئے، عصر کو پھر حاضری دو، مغرب کو پھر حاضری دو، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے عہد کو تازہ کر اپنے عہد کو باندھ کر پھر جا کر سو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ نفس کا جو موزور گھوڑا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ۔ زکوٰۃ و مال کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے، کون ہے جو اس سے خالی ہوگا؟ اس مال کی محبت کو کھرچنے کے لیے وہ زکوٰۃ ہے، یہ تو ادا کرنا ہی کرنا۔ اور حج جامع عبادت ہے، اس کے اندر وہ یاد دہانی بھی ہے، اس کے اندر وہ روزے کی سختیاں بھی ہیں، اس کے اندر مال کا خرچ کرنا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ باہمی اخوت اور محبت۔ حج کے لیے اگر جائیں تو آپ کے ایک طرف کوئی سینیگال کا بیٹھا ہوگا، دوسری طرف کوئی امریکی بیٹھا ہوگا، پیچھے کوئی یورپین ہوگا، آگے کوئی افریقی بیٹھا ہوگا، مختلف وہ باہمی محبت و اخوت، وہ اسلامی محبت اور اخوت جو ہے اس کا مظہر وہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ نسلی تعصبات، وہ لسانی تعصبات، ان تمام چیزوں کی جڑ کٹنے والی چیز جو ہے وہ یہ حج کی عبادت۔ لیکن اس سے اوپر پھر عبادت رب، اللہ کی بندگی کرو۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی دعوت عبادت رب کی ہی دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہے، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اور یہی چیز جو ہے سورہ زاریات میں فرمایا، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کر۔ یہ ہے عبادت کا مطلب۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندگی نہیں ہے تو پھر تو نرا سراسر شرمندگی ہے، نری شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے ہر گوشے میں دلی آمادگی کے ساتھ اپنے رب کی کلی اطاعت کرنا، ہر گوشے کے اندر کلی غلامی، کلی بندگی، کلی اطاعت جو ہے وہ کرنا۔ جزوی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ تو مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یہ تو ہمارے نفس پر آسان ہے، یہ گراں گزرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، برادری اس کی اجازت نہیں دیتی، یا کوئی اور معاملہ جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، اللہ کو یہ جزوی اطاعت قبول نہیں ہے۔ ماننا ہے تو پورے کا پورا مان، اور اس جزوی اطاعت پر جو شدید عذاب کی وعید ہے، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ کچھ چیزیں لے لی ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں، اپنی من پسند چیزیں جو ہیں وہ لے لی ہیں، اور جہاں کچھ کچھ گراں محسوس ہوا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی اور نکبت کی جو وجہ ہے وہ سامنے ہمارے ہے، آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور اقبال نے اس کا جواب دے دیا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پورے کے پورے قرآن کو پکڑ لو اور سب مل جل کر اور پورے کے پورے قرآن کو اس کو پکڑ، اپنی مرضی نہیں، اپنی پسند نہیں، اپنی خواہش نہیں، بلکہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول نے دے دیا اس کو قبول کر، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے روک جا۔ آگے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اب اس سے اگلا درجہ، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، لوگوں کو خیر پہنچائے، لوگوں کو بھلائی پہنچائے۔ یہ خیر اور بھلائی جسے ہم خدمت خلق کے کام کہتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کا تن ڈھانپنا، بیمار کی عیادت کرنا، ان کے لیے کوئی دوا دارو کا بندوبست کرنا، اور مختلف کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس، آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس کوئی سائل آیا ہے، کوئی مانگنے آیا ہے، آپ کی اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ماتھے پر شکنے تو نہ ہو، کم از کم بارہ تو نہ بجے ہو ماتھے پر، اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ یوں سمجھ لیے اس کا کام ہو گیا، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرے گا، ہو سکتا ہے اس وقت حالات ایسے۔ تو یہ ہے خیر کا کام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بھی خدمت خلق کے کام ہے معروف ہے۔ لیکن ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، وہ واپس جانے لگا، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، آگے جا رہا ہے اور آگے ایک گڑا ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے کیا اگر یہ اس گڑے میں گھرتا ہے تو گھر جائے، میں نے تو اسے کھانا کھلا دیا، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کیا یہ صحیح ہوگا؟ اگر انسان کے اندر مروت ہے، شرافت ہے، وہ آواز دے گا زور سے کہ آگے گڑا ہے، خیال کرو، رک جاؤ، لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہے تو پھر انسان بھاگ کر جائے گا، کیونکہ یہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا، بھاگ کر جائے گا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکے گا، مت جاؤ گڑا ہے اس میں گر جاؤ گے۔ یہی معاملہ ہے۔ ایک شخص کو ہم نے کھانا کھلا دیا، اس کا تن ڈھانپ دیا، اس کے لیے اور کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر دی، اس کے بچوں کی کوئی ضرورتیں پوری کر دی، لیکن وہ جہنم کے راستے کی طرف اگر جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ ہمیں کیا ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہ ہوئی۔ یہی چیز ہے جو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہو، جب آگ جلائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے پتنگے آ کر اس میں گرنا شروع ہو جاتے، تم آگ میں گرنا چاہ رہے ہو، تم آگ میں گر رہے ہو اور میں تمہارا دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ دوسری چیز، جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا، وہ جو ابدی خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، تاوان میں، ہر شخص ہے، وہ ابدی خسارہ ہے، اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔ وہ اصل ہار اور جیت کا جو دن ہے، ذالک یوم التغابن، اس دن اس کی جیت ہو جائے، کہیں اس دن وہ ہار نہ جائے، اس کے لیے اس کو جو ہے اصل چیز جو ہے، اصل ٹارگٹ جو ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور پھر اس کا تیسرا درجہ ہے کہ یہ جو مشین بھوک اور پیاس اور غربت پیدا کر رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر، وہ نظام عدل و قسط قائم کرنے کی کوشش کرنا جس کے لیے پیغمبران کرام اور رسولوں کو بھیجا گیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ یہ وہ مقصد ہے، یہ تین درجے ہیں خدمت خلق کے۔ پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، بعثت سے قبل، بعثت کے بعد بھی ہے، لیکن بعثت سے پہلے بہت زیادہ نظر آتا ہے، غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب پہلی وحی آئی تو کیا کہا؟ یہی چیزیں ہیں نا جن کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کا تن ڈھانپنا، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد، بعثت کے بعد، وہ کام، وہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، عکاظ کا میلہ جو ہے اس میں جا رہے ہیں، حج کے وفود آ رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پانا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کے۔ اور تیسرا درجہ، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یہ قرآن مجید، یہ دی گائیڈنس، کامل ہدایت نامہ جو ہے اس کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور ایک دین حق، ایک نظام عدل و قسط، ایک نظام شریعت، وہ دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے، نافذ کر دے، قائم کر دے تمام کے تمام ادیان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا۔ یہ ہیں وہ تین درجے خدمت خلق۔ فرمایا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ترجمہ تو یہ ہوگا کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، لیکن اللہ کا انداز ہے، شاہانہ انداز ہے، جب بادشاہ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک حتمیت اور قطعیت پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح ہے ہی ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اب چوتھا اور آخری تقاضا۔ وہ پہلی آیت میں تین تقاضے آئے تھے، تین فعل امر آئے تھے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اب ایک ہی فعل امر ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد فی سبیل اللہ, جہاد اس کے مختلف درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ اپنے نفس کے خلاف جہاد, پھر شیطان کے خلاف جہاد, پھر معاشرے کے اندر جو بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے اس کی جو رسوم و رواج ہیں اس کے خلاف جہاد, وہ جو آپ کو بندگی رب پر چلنے کے لیے نہیں چھوڑتا, اجازت نہیں دیتا, اس کے خلاف جہاد. یہ ہے وہ پہلا درجہ, بندگی کو قائم کرنے کے لیے, بندگی پر چلنے کے لیے انسان کو یہ تین جہاد کرنے پڑتے ہیں. دوسرا درجہ نظریاتی سطح پر, دعوت و تبلیغ کی سطح پر, دلائل اور براہین کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, وعظ و نصیحت, اچھے انداز سے وعظ. اور سب سے بڑا وعظ یہ قرآن مجید ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ وعظ, یہ نصیحت, یہ موعظت آ چکی. اور تیسرا درجہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, جدال احسن, مناظرہ احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے. جو ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ اور مناظرہ. تیسرے نمبر پر اس کے بھی تین جہاد ہیں. پہلا جہاد وہ دین کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش میں سیرت النبی سے ہمیں جو نظر آتا ہے, وہ سب سے پہلے صبر محض مکہ کی زندگی کے اندر دیکھ لیجیے. ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دوسرا مرحلہ آتا ہے اقدام کا, اور تیسرا مرحلہ آتا ہے غزوہ بدر سے شروع ہو کر اور فتح مکہ تک, مسلح تصادم, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا, دین حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا, نیست و نابود ہو گیا. اور آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تکمیل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے لیے دین کو تکمیل کر دیا, دین کیا اتمام ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے, پوری کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا. فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چن لیا ہے. بڑا پیارا انداز ہے, اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. مسلمانوں سے خطاب ہے نا, مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت کہہ دے, کوئی گورنر کہہ دے, کوئی ایم این اے کہہ دے, اس سے اوپر نہیں جا رہا کہ یہ میرا بندہ ہے اس کا خیال رکھو, کتنا انسان پھولا ہوتا ہے. اور اس سے بھی اوپر اگر ہو جائے, اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے اس امت کو چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, تم چنیدہ لوگ ہو, اپنی خود ہی پہچان. غافل انسان, ہمیں اپنی خود ہی پہچاننا چاہیے, اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہوا ہے, اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں. یہ احساس اگر انسان پر طاری ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے. اپنے آپ کو پہچان لے, اس کے اندر ایک وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. ہر بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے, صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن خاص بنے گا کیسے, وہ آگے آ رہا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, اور دین کے اندر, یہ دین فطرت ہے, اس کے اندر اس نے کوئی حرج نہیں رکھا, کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ بیان کیا گیا, تم مسلم ہو, تم فرما بردار ہو. مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر لینا, گردن نہادند, گردن جھکا دینا. تم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے, تم نے گردن جھکا لی ہے. قرآن میں یہی نام آیا ہے اس مسلمانوں کے, اور یہی کہا گیا کہ اسی سے اپنا تعارف کراؤ, ایک داعی حق کے لیے یہی اپنا تعارف ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی نیک عمل کرے. ہر شخص کوئی نہ کوئی دعوت دے رہا ہے, کوئی زبان سے دے رہا ہے, کوئی قلم سے دے رہا ہے, کوئی نہ کوئی انسان کی یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ کسی طرف بلا رہی ہے. ٹاپ پر کون ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف دعوت دے. وقال اننی من المسلمین, اور یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں, کوئی ادعا نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی تکبر نہیں. فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے. یہ چناؤ, یہ چنیدہ افراد میں سے ہونا, یہ ہمیں پسند کر لینا, یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ اس مقصد کے لیے ہے, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے, لوگوں پر حجت قائم کر دینا. شہادت کا لفظ جو ہے وہ شہیدہ یشہد سے بنا ہے, اور اس کے لغوی معنی ہے حاضر ہونا, اور اصطلاحی ایک مطلب اس کا مددگار ہونا بھی ہے. جیسے آیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے حوالے سے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسے, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو جتنے بھی مددگار ہیں. تو یہ مددگار کے مفہوم میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح گواہی دینا, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولی العلم قائما بالقسط, گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور علم رکھنے والے بھی, قائم کرنے والا ہے عدل کا. یہ گواہی کے مفہوم میں یہاں پر آیا ہے. اسی طرح سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے حق میں, خواہ وہ تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ شہادت علی الناس کا مفہوم ہے, لوگوں کے خلاف گواہی دینا, یعنی قول اور عمل کے ذریعے دینی تعلیمات کی گواہی کا حق ادا کر کے نوع انسانی پر حجت تمام کر دینا, تاکہ وہ روز قیامت اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا جواز پیش نہ کر سکے, اللہ ہمیں تو پہنچا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کو قائم اور نافذ کر کے بتا دے. اور یہی تمام انبیاء اور رسول کا مقصد تھا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, پہلے بھی آیت میں نے پڑھی ہے, وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, تمام انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. اور فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے. اور ایک واقعہ آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ, آپ پر تو نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر حظ اور لطف محسوس ہو. انہوں نے تلاوت شروع کی, سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے اس امت پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. اور یہ گواہی لے لی تھی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر. احادیث کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اکثر تین بار کے بعد آپ چوتھی بار پر اس بات کو واضح فرماتے، اس بات کو رکھتے۔ لیکن یہ تین بار آپ نے پوچھا ہے، الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور تینوں بار صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ہم گواہی دیتے آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق کے نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق کے رسالت ادا کر دی، آپ نے حق کے امانت ادا کر دی۔ ایک مرتبہ آپ نے سامنے کی طرف رخ کر کے پوچھا، پھر داہنی طرف رخ کر کے پوچھا، پھر بائیں طرف رخ کر کے پوچھا، سوا لاکھ کا جو مجمع تھا کم و بیش سب نے یہ شہادت دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ دے، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، میں نے یہ دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو ہے وہ آگے پہنچا دی، وہ آگے پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر ڈال دی۔ یہ نہیں کہا کہ بس اب جاؤ اور گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچاؤ، پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہے ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ اور دیکھ لیجئے صحابہ کا طرز عمل، دیکھ لیجئے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پھر وہ گھروں میں آرام سے جا کر نہیں بیٹھ گئے۔ کتنے ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہے، اور کتنے ہیں جو جنت المعلا کے اندر ہیں، باقی صحابہ کرام کہاں؟ دمشق جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، کوئی عراق میں ہے اور کوئی شام میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی قبر جو ہے وہ ترکی کے اندر ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض کے بارے میں آتا، ہو سکتا ہے صحابی ہوں، بعض علاقوں کے اندر آتا ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات چلی آ رہی، تو ہو سکتا ہے یہاں تک بھی پہنچے ہو۔ کیوں آئے ہیں آخر؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ کیا وہ ان کی اور ذمہ داریاں نہیں تھی؟ نہیں، وہ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری ڈالی تھی ان پر، اس کی تکمیل کے لیے وہ نکلے ہیں پھر۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی پڑھا کہ پھر تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہم، یہ چیز جس پر واضح ہو جائے، یہ دینی فرائض کے تصور جن پر واضح ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ چار چیزیں، ارکعوا اسجدوا، نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام، واعبدوا ربکم، پوری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی، کوئی گوشہ اس سے خالی نہ ہو، کوئی گوشہ اس سے باہر نہ ہو، اور محبت کے جذبے کے ساتھ، صرف بندگی نہیں، صرف غلامی نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تیسری چیز، وفعلوا الخیر، خیر کے کام، بھلائی کے کام، خدمت خلق کے کام، اور وہ تین درجے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، خدمت خلق کے کام۔ دوسرا درجہ، جہنم کی آگ سے ان کو بچانا، اور تیسرا درجہ، وہ نظام جو غربت پیدا کر رہا ہے، وہ نظام جو بھوک پیدا کر رہا ہے، اس کو ختم کر کے ایک نظام عدل و قسط قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر۔ چوتھا تقاضا جو ہے وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دے، یہ حجت قولی بھی ہوگی، عملی بھی ہوگی، قول سے بھی، زبان سے بھی اس دین کی دعوت دینا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا، اور عمل کے ذریعے بھی، کتابوں کے اندر تو موجود ہے، عمل کے ذریعے دکھانا یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی برکات، یہ ہم نے نافذ کر کے یہاں پر قائم کر کے بتا دیا۔ تو جو لوگ یہ تقاضے سمجھ جائے، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، وہ شروع میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ نماز مراد نہیں ہے بلکہ ارکان اسلام ہے۔ بس اب ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پہلا انیشیل سٹیپ ہوگا نا، وہ کیا ہے؟ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وہ ارکان اسلام، یہ تو پہلا درجہ ہے۔ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کیسے چمٹیں گے؟ سورہ آل عمران میں آیا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ حدیث میں آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. یہ قرآن مجید ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اور یہی حکمت برا ذکر ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اور اس حدیث کے آخر میں ہے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ، اور جس نے اس کی طرف بلایا، قرآن کی طرف دعوت دی، فَقَدْ هُدِيَا إِلَى صِرَاطِ مستقیم، اس کی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو ہی گئی. جو اس کی دعوت دینے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا، اس کی تو ہدایت کنفرم ہو گئی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی اس رسی کے ساتھ. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یہ وہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے اور زمین تک تنی ہوئی ہے. اور تیسری حدیث جو ہے اس کے اندر بڑا پیارا انداز ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ پڑھا رہے تھے، اس کا مذاکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہے؟ صحابہ کا جو جواب ہونا چاہیے، انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فابشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ وہ اللہ کی جو رسی ہے، یہ اگر اس کے ساتھ چمٹو گے تو ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے، تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مالک. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے، وہ ہے اصل مددگار. اگر تم اس راستے میں چلو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. یہ بہرحال مشکل کام ہے، لیکن اہل ایمان کا پشت بنا، اس کا ساتھی، اس کا مددگار وہ ذات باری تعالی ہے. اِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کمر ہمت کسنی چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اللہ کے دین کے لیے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا تھا، یہ ہماری اور آپ کی، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سوچئے کل کو یہ دائیں بائیں جتنے ہیں، چین کی آبادی دیکھ لیجئے، بھارت کی آبادی دیکھ لیجئے، یہ اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر استغاثہ کریں، اے اللہ یہ حاملین قرآن تھے، قرآن ان کے پاس تھا، یہ خزانے کا سام تھے، نہ انہوں نے خود پڑھا ہے نہ ہمیں پہنچایا، کیا جواب ہوگا؟ آج بھی کسی کا، غیر مسلم کا انٹرویو دیکھ لیجئے جو مسلمان ہوتا ہے، ایک شکوہ ضرور آپ کو نظر آئے گا، مسلمانوں نے ہمیں قرآن اور دین نہیں پہنچایا، ہم ٹھوکرے کھا کر ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پڑھ پڑھا کر، کہیں سے گھومتے گھماتے اس قرآن تک پہنچے. یہ ہے وہ ذمہ داری، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس ذمہ داری کو ادا کرو گے، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہاری پشت پر کھڑا ہوں. اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے. جیسے وہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کی اور اس کے لیے کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.